الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. یہ بہت اچھی بات انہوں نے لکھی ہے، مشائخ اور صوفیہ نے لاکھوں انسانوں کو عملاً متاثر کیا، مگر کیا یہ عجب بات نہیں کہ ہیومن فزیالوجی بیہیویئر ایٹیٹیوڈ کے نصاب میں ہماری یونیورسٹیاں ان سے کوئی استفادہ نہیں کرتی، بلکہ اگر کوئی اپنی تحقیق کرنا چاہے تو اسے منع کر دیا جاتا ہے. یہ رویہ کیسے بدلا جائے؟ کہتے ہیں کہ مشائخ صوفیہ کو ہر کوئی نہیں مانتا، اس لیے ان کا علم کنٹروورشل ہے. بات یہ ہے کہ اسی سرزمین میں جب مسلمان حکمران تھے، جو سات صدیاں حکمران رہے، ان میں نیک بھی تھے اور ایسے بھی تھے جن کا رجحان نیکی کی طرف کم اور زیادتی اور برائی کی طرف زیادہ تھا. ایک حدیث شریف کا مفہوم بھی ہے کہ بادشاہ آئیں گے، ان میں بھلے بھی ہوں گے برے بھی ہوں گے، لیکن ایک بات سب میں قدر مشترک تھی، اور وہ تھی دین پر اعتماد اور دین کا اتباع. اس سرزمین پر ایسے حکمران بھی ہوئے ہیں مسلمانوں کے عہد میں جو بہت بڑے ظالم تھے، لیکن اللہ کے ایسے بندے بھی ہوئے ہیں جنہوں نے ان کے منہ پر بھی انہیں ٹوک دیا، سچ کا اعلان کیا، جان گنوا دی، لیکن بات ضرور کی، اور جب ان کی جان گئی تو لاکھوں جانیں میدان میں آ گئیں اور بادشاہ کو جھکنا پڑا. یہ تاریخ ان واقعات سے بھری پڑی ہے. ایک بزرگ فیروز تغلق کے زمانے میں تھے، پہلوانی کیا کرتے تھے، مانے ہوئے پہلوان تھے اکھاڑے کے، کسی اللہ کے بندے سے ربط ہو گیا، اللہ اللہ سیکھی، پھر علم حاصل کیا اور علم نے وہ مقام پایا کہ شاہی دربار میں پہنچے. تو فیروز تغلق بہت سخت گیر حکمران تھا. اس نے دربار میں بیٹھے ہوئے کہا کہ دنیا کا نظام ایسا ہے کہ ہر چیز آتی بھی ہے چلی بھی جاتی ہے، فصلیں اگتی ہیں پکتی ہیں کٹ جاتی ہیں پھر اگتی ہیں، بارشیں ہوتی ہیں رک جاتی ہیں، قید سالیاں آتی ہیں پھر ہوتی ہیں، درخت اگتے ہیں کٹ جاتے ہیں پھر ہوتے ہیں، انسان پیدا ہوتے ہیں مر جاتے ہیں اور آ جاتے ہیں. تو یہ سارا نظام ایک تسلسل ہے. تو یہ کیسے کہہ دیا گیا کہ نبوت ختم ہو گئی اور نبی اب کوئی نہیں آئے گا؟ یہ بھی اس کا بھی اجرا ہونا چاہیے، اسے جاری رہنا چاہیے، نظام ہے قدرت کا. انہیں وہ بات اس قدر چبھی کہ انہوں نے اٹھ کر یہ جملہ کہا فارسی کا، کیونکہ درباری زبان فارسی ہوا کرتی تھی، تو انہوں نے اٹھ کر کہا بادشاہ گو مفر، بادشاہ غلاظت نہ کھا. تو بادشاہ بہت برہم ہوا اور اس نے حکم دیا کہ ان کی زبان کھینچ لی جائے. چنانچہ ان کی زبان گدی سے کھینچ کر نکال لی گئی اور وہ شہید ہو گئے. لیکن اس کے بعد بادشاہ کو یہ جملہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کا ایک تعلیمی نظام تھا، یونیورسٹیاں تھیں گھر گھر جگہ جگہ، اور انہیں جامعات کہا جاتا تھا. اب تو جہاں جمعہ ہوتا ہے ہم اسے جامع مسجد کہہ دیتے ہیں نا. جامع کا مطلب یونیورسٹی ہے، ایسی جگہ جہاں تمام علوم و فنون سکھائے جاتے ہیں، ہر شعبے زندگی کے علوم و فنون جہاں سکھائے جاتے ہیں اسے یونیورسٹی کہتے ہیں. تو ہمارے جو مدارس اور یونیورسٹیاں اور جامعات تھیں، اسی برے صغیر کی بات کر رہا ہوں، ان کو مسلمان حکمرانوں نے جاگیریں عطا کی تھی. ان کا بور ہوتا تھا جو زمینوں سے جاگیروں سے آمدن آتی تھی، اسی سے عمارتیں بنتی تھیں، اسی سے بچوں کا خرچ چلتا تھا، لباس، کتابیں، خوراک، سب کچھ یونیورسٹی مہیا کرتی تھی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ عام آدمی سے لے کر بادشاہ تک کا بیٹا یونیورسٹی میں ہی پڑھتا تھا. ایک ہی تعلیم کا معیار تھا، اور ان یونیورسٹیوں میں سے جرنیل بھی آتے تھے، وزرائے سلطنت بھی وہیں سے نکلتے تھے، حکیم اور طبیب بھی وہیں سے آتے تھے، علماء اور مفتی اور محدث اور مفکر بھی وہیں سے آتے تھے. تو وہی یونیورسٹیاں تصوف اور اذکار بھی سکھاتی تھیں، اور صوفی بھی انہی یونیورسٹیوں کے فاضل ہوتے تھے. جب برے صغیر پر انگریز کا غلبہ مکمل ہوا، دہلی میں جہاد ہوا جسے ابھی تک ہماری کتابوں میں غدر ہی کہتے ہیں، جو آخری جنگ تھی جس کے بعد مسلمانوں کی قوت مدافعت ختم ہو گئی. پھر جب تک پنجاب پر رنجیت سنگھ قابض رہا تب تک انگریزوں نے نہیں چھیڑا. اس کے مرنے کے بعد سکھوں میں بھی خانہ جنگی شروع ہو گئی، انگریزوں نے حملے کر لیے، بڑی لڑائیاں ہوئیں، سکھ بڑے جم کر لڑے، لیکن پھر پنجاب بھی فتح ہونا شروع ہو گیا. حسن ابدال کے قریب آپ میں سے بھی کسی کو یاد ہوگا کہ مغرب کی طرف کٹی ہوئی پہاڑی ہے، مغرب کی طرف جو گھیری ہے اس پر ایک بڑا مینار ہوا کرتا تھا، اور مشرق کا جو کٹو ہے اس میں ایک فریم بنا ہوا تھا، اس میں اس کی تاریخ اور ہسٹری لکھی ہوئی ہوتی تھی. اب سڑک کی توسیع ہوئی تو وہ چیزیں مٹا دی گئیں. یہ گکھڑوں اور انگریزوں کے درمیان بڑی جنگ ہوئی تھی یہاں، اور یہاں انگریزی فوجیں تھیں، اور ایک جرنیل جو کمانڈ کر رہا تھا وہ اس پہاڑی پہ کھڑا تھا. ایک مسلمان توپچی تھا، توپچی کو برتنداز کرتے تھے، کالا خان نام تھا اس کا، کالا خان برتنداز. وہ اپنے فن میں اتنا ماہر تھا کہ اس نے مسلمانوں کے کیمپ سے نشانہ لگا کر توپ داغی اور وہ جرنیل وہاں واصل جہنم ہو گیا، اڑ گیا. فتح انگریزوں کو ہوئی، کالا خان گرفتار ہوا اور دہلی میں اس پر مقدمہ چلا کر جنگی جرائم میں اسے سزا موت دی گئی. تو انگریزوں نے وہ مینار اپنے جرنیل کی یاد میں بنایا تھا اور نیچے ہسٹری لکھی تھی، لیکن میں جب بھی گزرتا تھا تو مجھے وہ کالا خان یاد آتا. تو سب سے پہلا کام جو انگریزوں نے کیا وہ یہ تھا، میرے پاس اس کی نقل پڑی ہے جو ایک انگریز لارڈ نے انگریزوں کی اسمبلی میں پیش کی تھی، اور اس نے کہا تھا، میرے پاس پڑی ہے، کہ میں نے ہندوستان میں مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک سفر کیا ہے. آئی فاؤنڈ نو تھیف نو بیگر، یعنی پورے ہندوستان میں مجھے کوئی ایک چور نظر نہیں آیا، کوئی ایک گدا گھر نظر نہیں آیا. مسلمانوں کی حکومت کو گئے اور کمزور ہوئے عرصہ ہو چکا تھا. جب انگریز نے قبضہ کیا تو مسلمان چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں تھے. بہادر شاہ ظفر کی حکومت صرف قلعے دہلی تک محدود تھی، اور قلعے کے اندر بھی کوئی ان کی بات نہیں سنتا تھا. ان کی یہ پھکی تھیں، ان کا کہا مانا جاتا تھا. یعنی اتنے ادبار اور اتنے زوال کے باوجود برے صغیر کی حالت یہ تھی کہ کوئی چور نہیں تھا اور کوئی گداگر نہیں تھا. یہ اس انگریز کی گواہی. پھر آگے اس نے کہا کہ اس نے مسلمان ہیں جن کی حکومت رہی ہے اور جن سے ہم نے ملک چھینا ہے، ان کا آج بھی لٹریسی ریٹ جو ہے وہ 84% ہے. انہوں نے 84% پڑھے لکھے صاحب علم لوگ. تو اس قوم پر غلبہ پانا ممکن نہیں جس کی مالی حالت اتنی مستحکم ہو کہ اس میں کوئی گداگر نہ ہو، کوئی چور نہ ہو، اور علمی حالت یہ ہو کہ 84% اہل علم ہو. اب ہمارا جو لٹریسی ریٹ آتا ہے اس میں جو اپنا نام لکھ سکتا ہے اسے بھی پڑھا لکھا شمار کر کے دیتے ہیں. اس نے جو لٹریسی ریٹ دیا تھا وہ علماء کا تھا، جو فاضل لوگ. تیسری بات اس نے جو پیش کی وہ یہ تھی کہ اگر ہمیں برے صغیر پر حکومت کرنی ہے تو ان کی ریڑھ کی ہڈی کو توڑنا ہوگا، اور ریڑھ کی ہڈی ہے ان کی تعلیم. ان کے علم کے مراکز کو ختم کر کے ایسے علمی مراکز بنائے جائیں جو ہماری جو تہذیب ہے اور جو ہمارا کردار ہے اس کی تعریف کریں، اور جو مسلمان حکمرانوں کا اور مسلمانوں کا جو اسلامی کردار ہے اس پر تنقید کریں، اور ان کے ذہن میں ہماری تہذیب کی برتری بٹھا دی جائے. چنانچہ اسی پر عمل ہوا. لارڈ میکالے نے ایک نصاب بنایا جس میں برائے نام اسلامی تعلیمات بھی رہنے دیں، لیکن اسلامی مدارس کی سرکاری امداد بند کر دی گئی، ان کی جاگیریں چھین لی گئیں. آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ جاگیریں جو ان سے چھینی گئیں وہ ان غداروں کو دی گئیں جنہوں نے اس جنگ میں، اس جہاد میں انگریزوں کا ساتھ دیا اور قوم اور ملک سے غداری کی. تو یہ آپ کے جو بڑے بڑے جاگیردار ہیں वे उन्हीं लोगों की औलाद है जो आज भी हमारे सरों पर बैठे हैं। पंजाब में तकरीबन 80% जागीरदारों को जो जागीरें दे गई वो थी जो दीनी मदारिस और यूनिवर्सिटियों से छीनी गई थी, और पंजाब पंजाब में वो जमीन 3 लाख मुरब्बे थी जो आज भी जागीरदारों के पास है। और चूंकि फारसी सरकारी जबान हुआ करती थी उसकी जगह अंग्रेजी ने ले ली, और ये भी कानून बनाएंगे दीनी मदारिस के पढ़े लिखे बंदे को सरकारी मुलाजमत न दी जाए। जी ये उस वक्त मुहावरा बन गया था कि पढ़े फारसी लेते थे, जो दीनी मदारिस से जो पढ़ कर आता है वो तेल ही बेचता है, उसे कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलती। ये मुहावरा बन गया था कि पढ़े फारसी बेचे तेल, आज भी इस्तेमाल होता है। तो जब दीनी उलूम जो जाहिरी थे उनका ये हशर किया गया तो तसव्वुफ का तो नाम ही मिटा दिया गया, बल्कि सूफिया को जो आपने लफ्ज लिखा है कंट्रोवर्शियल, जानबूझ कर कंट्रोवर्शियल बनाया गया, वरना सिर्फ पूरी उम्मत में हमेशा एक ही तबका रहा है और वो सूफियों का है जो गैर मुतनाज़े हुआ करते, और जो बात उलमाए ज़वाहिर से तय नहीं होती थी हमेशा वो मसला सूफिया के पास जाता और जो वो कह देते उस पर सारे लोग मुतफिक हो जाते थे। कंट्रोवर्सी खत्म करने के लिए सूफी होते थे। लेकिन जब उलूमे ज़ाहिरी दीनिया का ये हाल हुआ तो फिर तसव्वुफ को कौन पूछता था। तसव्वुफ पर खास तौर पर यह काम किया गया कि इसे मुतनाज़ेफी बना दिया जाए, कंट्रोवर्शियल बना दिया जाए, इस पर इतने एतराजात किए जाए। फिर ये एहतमाम किया गया कि नकली सूफी बनाए जाए जो बिदात को रिवाज दें, और ये बाकायदा बनाए गए। ये जिन लोगों ने सूफियों पर और उलमाए हक पर कुफर के खतरे दिए हैं ये बनाए गए थे, वरना ये लोग अंग्रेज के आने से पहले भी इसे बड़े सफीर में थे। तब तो सूफियों पर कोई फतवा नहीं देता, तब तो सब एहतराम करते। हजरत मुजद्दद अलफ़सानी, हजरत वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के खानदान को उनके जमाने में तो कोई कुफर का फतवा नहीं देता। ये जो बाद में अंग्रेज ने एक नई पौद जाली पैदा की, इन्होंने फतवे और इस बात को इतना पुख्ता कर दिया कि अभी मैं एक आदमी की बात सुन रहा था जो तो हमारे मुल्क का वो बड़ा नामवर फाजिल आदमी है, तो वो अपनी बात में कह रहा था कि मेरे इस मज़मून में तसव्वुफ की इस्तलाहात हैं। और इसके बाद उसने दोहराया तसव्वुफ यानी मिस्टीरियसिज्म। आप अंदाजा लगाएं कि हमारे ये जो आजकल के फाजिल और डॉक्टर PhD हैं ये तसव्वुफ को फसूंगरी, मिस्टीरियसिज्म क्या होता है फसूंगरी, या आम सादा लफ्जों में कहें तो जादू के चौकदाबाजी। तो जब आप तसव्वुफ को उस दर्जे पर ले गए जिसे चौकदाबाजी कहते हैं तो फिर तसव्वुफ पर कौन चौकदाबाजी भी कौन PhD करेगा, कौन यूनिवर्सिटी उसे इजाजत देगी। और तब से अब तक हमें कहा यह जाता है کہ ہم آزاد ہو گئے. لیکن حقیقت یہ ہے جو میں سمجھتا ہوں, میں بابوز ممبر رسول پر مسجد میں بیٹھا ہوں, دیانتداری سے جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم آزاد نہیں ہوئے. 14 اگست 1947 آزادی کا دن نہیں تھا, مالکوں کی تبدیلی کا دن تھا. ہمارے مالک بدل گئے, انگریز چلے گئے, اور جو انگریزوں کے غلام پجاری ملک کے غدار اور دینی جائیدادوں کو چھین کر اپنی جاگیریں بنانے والے لوگ تھے ان کی نسل ہم پر مسلط کر دی. انگریزوں سے کمزور ہو چکا تھا, امریکہ طاقتور تھا. انگریز نے بنائے تو اس لیے تھے کہ ان کی بال گور میرے ہاتھ میں رہی تھی, لیکن کیونکہ امریکہ طاقتور تھا رسی اس نے چھین لی. اور وہی انگریز کے پیدا کردہ جو لوگ تھے وہ آج بھی ہم پر حکمران ہیں, اور ان کی ڈور امریکہ بہادر کے ہاتھ میں. تو پھر جب آپ کی یونیورسٹیاں, آپ کے آج کا نظر, ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اگر ہم آزاد ہو گئے تھے تو پھر ہم سب سے پہلا کام یہ کرتے کہ ہمارا جو تعلیمی نصاب تباہ کیا تھا اسے بحال کرتے. پھر ہندوستان میں ایک نظام تھا جو پورا اسلامی تھا, عدالتی بھی اور سیاسی بھی, معاشی بھی. آپ نے انگریز کی آمد سے قبل اسلامی ریاست میں کسی سود کا, سودی کاروبار, بینک کا نام سنا؟ ہندوؤں میں سود تھا, مسلمانوں میں نہیں تھا. پھر انگریز کے ساتھ بینک آئے, پھر باقاعدہ معیشت سودی ہو گئی. اب کسی کو تباہ کرنے کے لیے اسے لقمہ حرام کھلا دینا ہی کافی. یعنی آپ کسی کا اخلاق تباہ کرنا چاہتے ہیں, کسی کا کردار تباہ کرنا چاہتے ہیں, کسی کا ایمان لوٹنا چاہتے ہیں, تو اسے لقمہ حرام کھلانا شروع کر دے. اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, باقی سارا کام وہ لقمہ حرام کر لے گا. اگر ہم آزاد ہوئے تھے تو ہم اپنا معاشی نظام تبدیل کرتے اور اس میں سے حرام کو نکال کر اسے حلال اور غیر راستے پہ ڈالتے. اگر ہم آزاد ہو گئے تھے تو ہم آج بھی عدالتوں میں اسلامی نظام لاتے, شہادت کا طریقہ اسلامی ہوتا, معیار اسلامی ہوتا, گواہوں کو پرکھا جاتا, جرم ثابت ہوتا تو, اگر حد ثابت ہوتی تو وہ جاری کی جاتی جو قرآن میں, کیونکہ حدود وہ فیصلے ہیں جن میں قاضی صرف جرم ثابت کرتا ہے, سزا اللہ کی طرف سے مقرر. اس کے بعد تعزیرات ہیں جو قاضی کی ثواب دید پر ہیں. تعزیرات میں بھی قواعد شریعہ اور متقدمین کا اتباع کیا جاتا, پھر تو ہم آزاد ہوتے ہیں. وہی نصاب تعلیم پھر ہمیں پڑھایا جاتا تو بزرگوں کی, اہل اللہ کی عزت بحال ہوتی. تصوف میں تو من جانب اللہ یہ قوت ہے کہ اسے باقی رہنا ہے, اللہ کریم نے اسے باقی رکھنا ہے, اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہوا ہے. نحن نزلنا الذکر, انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. یقیناً ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. اب اس حفاظت کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کتاب اسی طرح لکھی رہے گی. حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ یہ لکھی بھی رہے گی, اسے یاد اور حفظ کرنے والے بھی رہیں گے, اس سے سمجھنے اور سمجھانے والے بھی رہیں گے, और वो तबका भी रहेगा जो इसको सिर्फ जारी मानी नहीं समझता, बातनी कैफियत भी हासिल करता है। ये सारे शोबे रहेंगे तो कुरान रहेगा ना, ये सारे शोबे कुरान के हैं। रूस में जब सोशल इनकलाब आया, सोशलिस्टों का सिर्फ इनकलाब जब आया, तो मैंने उनके कुछ हालात पढ़े हैं जो मुअल्लिफों ने लिखे हैं, जो कुछ उन्होंने मुसलमानों के साथ किया, उन्होंने हलाकू की याद भी बुलाई, चंगेज खान की यादों भी मान पड़ गई, कितने मजालिम किए, मस्जिद बंद हो गई, अस्तबल बन गई, गोदाम बन गई, आजान कहना कानूनन मना हो गया, बल्कि लोगों ने टेप पर रिकॉर्ड करके रख ली कि कभी कभी तहखाने में बैठकर टेप रिकॉर्डर बजाकर सुना करेंगे कि अजान कैसी होती थी, या आने वाली नस्लों को बताएंगे। और पौन सदी 75 साल ये आलम रहा। अल्लाह की शान, जब वो तलिस्म टूटा 75 साल बाद, सोशलिज्म की कमर टूटी, तो मुसलमानों के पास दीनी इलम भी था, अजानें भी याद थी, नमाजें भी याद थी। इस पर एक सोशलिस्ट भी लिखता है कि हमने मिटाने की बहुत कोशिश की और जाहिर सारे जराए मसरूर कर दिए, लेकिन इनमें एक अजीब कोई बात है जो ये कल्बी तौर पर जिक्र करते हैं, वो चीज हम नहीं रोक सकते थे। हमें कोई पता नहीं था कि कौन किसका कलब जाकर है, किसका कलब जाकर नहीं है, तो वो चीज अंदर ही अंदर चलती रही और इस्लाम बाकी रहा। और जब सोशलिज्म का जोर टूटा तो फिर से वैसे के वैसे मुसलमान जिंदा निकला है। ये वो काफिर लिखता है कि इस की बका की बुनियाद तसव्वुफ था, जो जेर जमीन और दिलों में चलता रहा, जिसे हम रोक नहीं सके। तो ये तो अल्लाह ने इसे बाकी रखना है, इसलिए ये चल रहा है, वरना ननकाना साल सिखों की ट्रेनें आती हैं तो वो दरा उन्हें स्टेशनों पर इस्तकबाल करने के लिए खड़े होते, लेकिन जब साथी हिंदुस्तान से जिक्र के लिए यहां आना चाहे तो पहले तो पाकिस्तानी सफारतखाना उन्हें हिंदुस्तान में इजाजत नहीं देता कि यहां मौलवी छोड़े हैं, यहां पीर छोड़े हैं, किसी खानका पे चले जाए, इस काम के लिए पाकिस्तान के जाना। तो मर पीट कर अगर वो इजाजत दे दे तो फिर वो यहां से जा पूछते तो ये नहीं देते। दो साल पहले की बात है, जो फिर काफी रबता करते हैं यहां, फिर उन्होंने यहां रबता किया, करो वसीर साहब को कहा भी पाकिस्तान से इजाजत नहीं मिल रही, ये उस चौके में उस किसी सेक्शन अफसर के पास गए, उसने कहा जी नहीं हम इजाजत नहीं दे सकते, भला ये भी कोई काम है कि इसके लिए इजाजत दे। तो इन्होंने गुस्से में आकर कहा कि फिर सिखों की एक बस और मंगवा लो, मुसलमानों को इजाजत न दो। उसे कुछ शर्म आ गई, उसने इजाजत दे दी, लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले साल और इस साल की इज्तमा में वो लोग नहीं आ सके। हालांकि हिंदुस्तान में बहुत बड़ी जमात है अल्हम्दुलिल्लाह, और हिंदू हुकूमत ने आज तक उसे नहीं रोका। वो पूरे हिंदुस्तान में, जुनूब में मद्रास तक, हैदराबाद दक्कन में बना हुआ है दारुल इरफान, हैदराबाद दफ्तर मद्रास में है, बंबई में दारुल इरफान है, रात के जो रात का जिक्र होता है उसमें सारे लोग होते हैं। अब उन्होंने दिल्ली में अपना एक दारुल इरफान बना लिया, वहां उन्हें कोई नहीं रोकता, ये नहीं आने दे। अब इस दफा भी वो तमाम नहीं आ सके। तो जहां ये आलम होगा, जहां ये हाल होगा, वहां यूनिवर्सिटियां आपको कैसे इजाजत दे? लेकिन इसका एक हल भी है, बिल्कुल लेता है दवाओं में कमा काल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर वक्त की दवा है। इसका इलाज ये है कि ये दौलत जो आपको कौड़ियों के भाव मिल रही है, बल्कि मैं तो समझता हूं कि मेरे जैसे बंदे को अल्लाह ने जबरदस्ती दी है, हमें तो कोई इस्तेदाद नहीं, उसकी मर्जी उसने अता कर दी, मैं तो इसको बेकार भी नहीं। ये इसलिए है कि आप अपने किरदार से, अपने बर्ताव से, अपने अमल से माशरे में ये साबित करें कि तसव्वुफ और सूफी माशरे का एक जरूरी अंसर है जिससे पूरा माशरा फल फूल सकता है। क्योंकि अब हमारा पूरे मुल्क का एक खास पढ़ा लिखा हुक्मरान तबका जो है, आपने अक्सर सुना होगा बात बात पर कहते हैं पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है। आगे कहां लेकर जाना है, उससे मुराद पता है क्या होती है? बरतानवी, अमरीकी, यूरोपियन, स्कैंडिनेवियन, मगरबी तहजीब तक इसे पहुंचाना है। ये आगे लेकर मक्के नहीं जा रहे या मदीना मुनव्वरा नहीं जा रहे, ये जो रोज कहते हैं आगे लेके जाना है, ये यहां न्यूयॉर्क बनाना चाहते हैं, ये यहां स्कैंडिनेविया बनाना चाहते हैं, ये यहां यूरोप बनाना चाहते हैं। इनकी आगे से मुराद ये होती है कि अभी लोग नमाज में पढ़ते हैं, अभी ऐसे जाए ले कि करोड़ों रुपए मसाजिद पर खर्च करते, बल्कि अब ये तक कहा जाता है कि अरबों रुपए जानवरों पर जाया करके उन्हें जबा कर दिया जाता है, ये अरबों रुपए जमा करके हम यूनिवर्सिटियां बना सकते हैं, सड़कें बना सकते हैं, नहरें निकलवा सकते हैं, तो अरबों रुपए के जानवर एक दिन जबा कर दिए जाते हैं, क्या तो मतलब है? यानी अल्लाह का तसव्वुर, अल्लाह पर यकीन, अल्लाह के नबी पर यकीन, अल्लाह करीम ने खुद कहा है लन यनाल अल्लाह लहू मुहावला जन्नत, अल्लाह को कुर्बानी के जानवरों के गोश्त और खून की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारी नीयत और इरादे को देखता है कि तुम्हारा उसके साथ कितना ताल्लुक है, उसकी कितनी इताअत करते हो, टोटल पूरा करते हो या अपनी तरफ से बेहतरीन तोहफा पेश करते हो। और ये नहीं सोचते कि कुर्बानी के दिन बेशुमार वो लोग जिन्हें गोश्त खरीदना साल भर नसीब नहीं होता, उनके घरों में भी गोश्त अल्लाह पहुंचा देता है, एक दिन गोराबा भी गोश्त खा लेते हैं, उनके बच्चे भी खा लेते हैं। क्या सिर्फ कुर्बानी ही को खत्म करके सड़कें बनाई जा सकती हैं? ये जो आपकी अय्याशी पे सड़क हो रहा है वो खत्म नहीं किया जा सकता, जो एक आदमी के लिए 168 पुलिस की गाड़ियां आगे पीछे चलती हैं, ये खत्म नहीं किया। इतना बड़ा डाकू है, इतना बड़ा चोर है, इतनी पुलिस ने उसे घेर रखा है, वो बाज़ोकात अनपढ़ और देहाती भी बड़ी काम की बात कर जाते हैं। हमारा एक सियासतदान उसके यहां से निकला घर से, तो पुलिस आगे पीछे थी। एक आम सा काश्तकार बिल्कुल अनपढ़ जाएगा, बूढ़ा भी है, तो रास्ते में खड़ा तो कहने लगा, ये मददगार, ये पुलिस आपको कहां घरे फिरती है आज? इस तरह तो चोरों डाकुओं को घेर कर ले जाते थे। आपको आज कहा उसके लफज देते कि मले जी आप पुरस्कारों के थे धरी फिर गई। क्या ये फजूल खर्चियां खत्म नहीं होनी चाहिए? अल्लाह का हुक्म है और जो काम रसूलुल्लाह सल्लम ने किया है और करने का हुक्म दिया है वो खत्म कर दिया जाए, और जो अयाशियां तुम कर रहे हो ये खत्म नहीं की जाए। नौबत इस जगह पहुंचे, तो मेरे भाई अल्लाह ने बहुत कर्म किया, बहुत कर्म किया। देखो दुनिया का निजाम ऐसा है कि अल्लाह इसे बराबर रखता है। अगर एक पलड़ा जमीन से लग जाए तो निजाम नहीं चलता। तो जितनी जितनी बुराई बेहयाई फैलती है उसी तरह से दूसरे पलड़े में अपने ऐसे बंदे पैदा कर देते हैं कि जिस एक बंदे का वजन सारी इंसानियत के गुनाहगारों से बढ़कर होता है। तो यूं निजाम कायनात मुतवाजन रहता है, बैलेंस रहता है। और यही इरशाद है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अर्ज किया गया कि कयामत या रसूलल्लाह कब कायम होगी? तो आपने फरमाया हत्ता ला युकाल अल्लाह अल्लाह वहुम काल रसूलुल्लाह, कि जब कोई अल्लाह अल्लाह कहने वाला नहीं रहेगा कयामत कायम होगी। जब यदि नेकी का पलड़ा खाली हो जाएगा, उठ जाएगा, बुराई तो जमीन से लग जाएगा तो दुनिया तबाह हो जाएगी। तो अल्लाह करीम जब चाहते हैं तो हमेशा इस तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए अपने बंदे मैदान में उतारते रहते हैं। वली खानदान शैखान अक्सर हमी मुनीरुद्दीन अजमेरी, ये कौन लोग थे? यही लोग थे, इसी को जब हमने ईसा अलैहिस्सलाम के बारे पढ़ा, अल्लाह ने उन्हें आसमानों पर जिंदा उठा लिया, आसमानों पर जिंदा मौजूद हैं, आखिर जमाने में नाजिल होंगे, जमीन पर तशरीफ लाएंगे, शादी करेंगे, हुकूमत करेंगे, विशाल होगा और रौज़े अतहर में दफन किए जाएंगे, उनकी चौथी कब्र की जगह अभी तक रौज़े अतहर में महफूज है। सैयदना फारूक आज़म के बाद हज़रत उस्मान शहीद हुए, जिनका नबी करीम बहुत हया फरमाते थे। हज़रत अली शहीद हुए, हसनैन करीमैन दुनिया से गए और अकाबिर सहाबा, लेकिन कोई वहां दफन नहीं हुआ, क्योंकि हुजूर ने फरमाया था कि ये चौथी कब्र ईसा अलैहिस्सलाम की होगी और कयामत को हम इस तरह उठेंगे कि एक तरफ मैं हूंगा, एक तरफ ईसा अलैहिस्सलाम और दरमियान में अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा। तो ये सवाल आता था दिल में, दिल में ये सवाल आता था, ये ना आते हैं अगर नबूवत की जरूरत थी तो और नबी पैदा कर देता। भी ये समझ नहीं आती थी कि एक नबी को उठाकर आसमानों पर बिठा दिया, उस कादर मुतलक ने फिर उसे जमीन पे उतार देगा। लेकिन झिझकते हुए पूछते भी नहीं थे कि मार पड़ेगी कि क्या बकवास करते। इस शोबे में आकर पता चला कि ये जो तवाज़ुन कायम रखने की सूरत है, ठीक कोई ना कोई अजीम वली पैदा कर देते हैं अल्लाह, जो एक बंदा रूए जमीन पर लगा देता है, दिलों को गर्मा देता है। وہ قادر ہے جہاں چاہے پیدا کر دیتا ہے، ساری زمین اس کی اپنی ساری کائنات ہوتی ہے، لیکن اس نے یہ احسان فرمایا کہ آپ ذرا غور کریں اور حضرت جی کی سوالیں پڑھیں، خاندانی ان کا بیک گراؤنڈ اور پچھلے حالات پڑھیں، موجودہ حالات دیکھیں تو نہ کوئی چیز آگے ہے نہ پیچھے، نہ کوئی علمی استعداد پہلوں میں ہے نہ بعد والوں میں، ایک دو رخ کا درد ہوں جس تک پکی سڑک بھی نہیں جاتی تھی اور بجلی وغیرہ بھی نہیں تھی، اب پکی سڑک اور بجلی گئی ہے اور چار پانچ میل پیدل راستہ پکی سڑک سے جاتا تھا، پھر وہ گاؤں مار دھاڑ چوری جا کے بدماشی کے لیے مشہور تھا، ذرا پیشہ لوگوں کی آج عام آج کا، وہاں اپنے ایک بندے کو پیدا کر دیا اس ویرانے میں، اس جنگل میں، اس تاریکی میں، اور عجیب بات ہے اس ایک بندے نے وہ نور بانٹا کہ آج روئے زمین پر ایک وقت میں ذکر ہو رہا، اور تاریخ تصوف میں یہ پہلی دفعہ ہے کہ آج ہم جب پال ٹاک کھولتے ہیں تو امریکہ کے مغربی کناروں سے جاپان تک اور چین سے افریقہ تک آباب اس میں ہوتے ہیں، اور ہر ملک ہر جگہ ذکر تلبی ہو رہا ہے، اللہ کی جا رہا ہے، عجیب بات نہیں، کیسا بندہ پیدا کیا اللہ نے جس نے کروڑوں دلوں کو گرما دیا، کروڑوں سینے روشن کر دیے، اگر وہ اسی بندے کو شام، عراق، ایران، عرب، کسی مغربی ملک، کسی مشرق بعید کے ملک میں پیدا فرما دیتا، شاید ہم وہاں تک پہنچتے نہ پہنچتے، ہم تک بات پہنچتے پہنچتے کتنی دیر ہو جاتی، کتنی نسلیں گزر جاتی تو بات پہنچتی نہ پہنچتی، اسے تو بیلنس رکھنا تھا، دنیا کا نظام تو بیلنس ہو جاتا، یہ اس کا کرم کہ اس نے یہاں اپنا ایک بندہ چنا، پھر اسے وہ قوت دی کہ تاریخ تصوف میں تابعین کے بعد پہلی ہستی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ہے جن کے پاس جو آیا وہ دل روشن لے کر، میری عقیدت اپنی جگہ، میں یہ تاریخی حقیقت بتا رہا ہوں، عقیدت اور کیا ہے، حقائق اپنی جگہ رہتی، آپ دیکھ لیجئے بارگاہ رسالت میں جو آیا صحابی بن گیا، مرد، عورت، عالم، جاہل، پڑھا لکھا، امیر، غریب، صحابہ میں یہ سنت جاری رہی، جو آیا تابعی بن گیا، تابعین میں یہ سنت جاری رہی، جو ان کی مجلس میں پہنچا تبا تابعی بن گیا، تبا تابعین کے پاس جو آیا وہ سوتی نہیں، یہ تعلیم پر آ کر ختم ہو گئی، پھر گنتی کے لوگوں نے درد دل حاصل کیا، اکثریت نے علم ظاہر، تسبیحات اور وظائف حاصل کیا، تب سے لے کر اب تک کتنے کتنی جلیل الہستیاں، جلیل القدر ہستیاں امت میں گزری، لیکن جس بارگاہ کا مطالعہ کریں، تعریف کریں، تو گنتی کے لوگوں کو اللہ اللہ سکھائی اور باقی اکثریت کو زبانی تعلیم و تعلم پر، تسبیحات پر اور ظاہری عبادات پر کروڑوں لوگوں کی اصلاح فرمائی، لیکن صاحب حال کس نے چھوڑے، یہی دیکھ لیجئے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے لوگوں کی اصلاح کی، محی الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اجمیر تشریف لے گئے تو ان کی عمر 90 سال تھی، 120 साल की उम्र में विशाल हुए, 30 साल रहे। एक मुसलमान नहीं था जब आप वहां तशरीफ ले गए। जब आपका विशाल हुआ तो 1,20,000 मुरीद उनके जनाजों में शामिल थे जिन्होंने उनके हाथ पर इस्लाम को बोल दिया। उन 1,20,000 में साहिबाल कितने थे तो कोई नहीं। तो फिर ये सुन्नत जो ताबीन पर आकर रुक गई थी, फिर हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह की जात से अल्लाह ने जिंदा फरमा दी कि जो आया साहिब है। हमारे यहां देहात में, हमारे सारे देहात में ये रिवाज है, अब तो कोई पंप शंप और नलके लग गए। पहले ये होता था कि लोग वो मस्जिदी में करते थे और मस्जिद का एक खादम रखा करते थे। अमूमन गांव का कोई मसल्ली या इस तरह का होता था तो उसे सारे कुछ ना कुछ गल्ला या आटा देते थे, रोजाना की बेसिस पे भी देते थे और सालाना और शशमाई भी देते थे। उसके दो काम होते थे, एक तो मस्जिद में बड़े बड़े मट लगे होते थे, हमने पानी भरे रखता था, खाली नहीं होने देता। दूसरा, सर्दियों में ईंधन लाकर उनके नीचे चूल्हे बने होते, पानी को गर्म भी रखता। वो मैंने जिंदगी में जितने देखे, मैंने उन्हें नमाज पढ़ते नहीं देखा। पानी भरते चले जाते, खानदान समेत आते, घड़े बाल्टियां लेकर भरकर चले गए, आग जलाई चले। हजरत की मस्जिद में जो खादिम था जिसे पनहारा कहते थे, मैंने देखा, वो भी फनात रसूल। खाली कोई नहीं रहा। और इस अहद में, इस अहद के लोगों ने अर्शों की और अर्शी मनाजिल की और आलम अमर की बातें की। तो ये तो अल्लाह की कुदरत और अल्लाह का वो वादा, हिफाजत कुरान का जो वादा है, वो हामिलीन कुरान को भी शामिल है। कुरान लो महफूज में महफूज है, इल्म इलाही में महफूज है, फिर हिफाजत का वादा क्या? हिफाजत का वादा तो यही है कि इस दुनिया में अमलन अपनी जिंदगी हयात के साथ मौजूद रहेगा, और कुरान अपनी हयात के साथ अगर मौजूद है तो जाकिर कुलूब में है, गाफिलों में नहीं। तो जाकिरीन की बका भी उसी वादे में आ गई। तो ये तो इसकी हिम्मत अल्लाह ने जो इसे दी है और कुव्वत इसके पीछे जो अल्लाह की कुदरत की है उसने इसे बाकी रखा हुआ है। वरना हमारी कौम तो आजाद क्या हुई, मादर पदर आजाद हो, गुलामी से तो आजाद हुई नहीं, सिर्फ आका बदल गए। पहले अंग्रेज थे, फिर जो अंग्रेजों के हजार खादिम थे हम उनके ताबे हो गए। और जाहिर है मालिक मालिक होता है नौकर, नौकर होता है नौकरों ने फिर जो हशर किया वो इतना जुल्म वो मालिक नहीं कर सके जो नौकरों ने हम पर जो मजालिम तोड़े। तो भाई आप कहते हो कि सरकारी तौर पर ये तसव्वुफ को तस्लीम करें तो ये तो इनकी मौत है, फिर जा तो ये तौबा करें, अल्लाह के बंदे बन जाए। और अगर इन्होंने यूरोप का और मगरब का ही बंदा बनना है तो यूरोप के ऐवान तो लर्जा बरंदाम है कि ये मुसीबत ऐसी है कि इससे हमारी जान नहीं छूट रही। रूस तक जैसे कठोर ताकत मुल्क ने कहा कि 75 साल लगा दिए हमने, लेकिन ये तसव्वुफ और कल्बी जिक्र कोई ऐसा फन है कि इस्लाम मिट नहीं सका, मुसलमान मिट नहीं सका। जब हमारा जोर टूटा ये फिर जमीन से फूट गया। मदारिस बंद हो गए, मसाजिद बंद हो गई, नमाज ममनू हो गई, अजान पर पाबंदी लग गई। कमाल अतातुर्क ने जिसकी ज्यारत को समझाते हैं, अजान पर पाबंदी लगा दी थी, दाढ़ी रखने पर पाबंदी लगा दी थी। कहता था बाजार से दाढ़ी खरीद कर रखो, अगर नमाज में दाढ़ी जरूरी है तो उस वक्त मस्जिद में इमाम लगा लिया करो, फिर उतार कर मेराब में रखा। نماز عربی میں ہی ترکی میں پڑھو، اذان دینی ہے تو ترکی میں دو. برسوں بیت گئے، مصطفیٰ کمال کو مٹی کھا گئی، اذان آج پھر ترکی میں بلند ہو رہی، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، لوگوں نے داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، ہر سال حج پہ عمرے پہ سارا سال چلتے رہے، نہیں مٹ سکتا. کیوں؟ وہ دلوں میں زندہ رہا. اب وجود سے تو کوئی رنگ خرج دے کھال بھی اتار دے، دل سے ایمان کو اور دل سے یقین کو اور دل سے ذکر الہی کو کون نکالے؟ یہ تو ایسے عجیب لوگ ہیں، انہیں قتل کر دو پھر زندہ رہتے. ان کی قبریں بھی وہ روشنی بکھیرتی رہتی ہیں جو ان سے ان کی زندگی میں تم چھیننا چاہتے. تو اب میرے بھائی، یہ میری آپ کی ہماری ہمت ہے کہ ہم معاشرے پہ یہ ثابت کریں کہ واقعی ذکر الہی سے بندہ بدل جاتا ہے، واقعی ذکر الہی سے بندہ بندہ بن جاتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے نبی کی اطاعت. تو معاشرے میں ایک ایسا طبقہ پیدا ہو جائے جو خود ذکر کرے نہ کرے ذاکرین کا احترام کرنا سیکھ جائے، تو یہ کنٹروورسی ختم ہو جائے. اور ایک خوبصورت انقلاب آ جائے گا جس میں کوئی قتل و غارت بھی نہیں ہوگی، کوئی مار دھاڑ بھی نہیں ہوگی، دلوں کی دنیا بدلتی جائے گی، اور انشاءاللہ العزیز وطن عزیز پھر اس کا گہوارہ بن جائے گا. ایسے لوگ بھی اوپر آ سکتے ہیں جو اس گلے سڑے نظام کو تبدیل کر دیں اور اس کی جگہ اللہ کا نظام عدل رائج کریں، اللہ کا نظام سیاست رائج کریں، اللہ کا نظام معیشت رائج کریں. تو یہ میری اور آپ کی ذمہ داری، آپ ان سے امید نہ رکھیں. یہ ذمہ داری میری اور آپ کی ہے کہ ہم اس جذبے کو ایسا عام کریں، اپنے کردار سے، اپنے برتاؤ سے، لوگوں کے ساتھ اپنے لین دین سے، اپنے معاملات سے. یہ نہیں کہ ہم زندگی سے الگ ہو کر بیٹھ جائیں تو اس کا کیا فائدہ ہوگا. بھرپور زندگی گزاریں لیکن لوگوں کے ساتھ معاملات ایسے ہوں کہ وہ کہیں ایسا ہونا چاہیے، بندہ ایسا ہونا چاہیے. حضرت جی رحمت اللہ تعالی علیہ سنایا کرتے تھے، علاقے میں جب جھگڑے ہوتے تھے، مسائل فقہی پیدا ہو جاتے تھے، عموماً نکاح طلاق کے مسائل ہوتے تھے، تو پھر وہ فیصلے کے لیے حضرت کو لوگ بلاتے تھے. ایک اعتماد حضرت پہ لوگوں کو ہوتا تھا کہ یہ بندہ کسی کی طرفداری نہیں کرے گا، سچا فتویٰ دے گا. تو فرماتے تھے گاؤں میں انہوں نے مجھے بلایا، جھگڑا یہ تھا کہ گاؤں کا ایک نائی تھا، اس کا کوئی رشتہ تھا، بہن تھی یا بیٹی تھی، تو وہ جس محلے میں جن کا کمی تھا وہ کسی اور کو رشتہ دینا چاہتے تھے، وہ خود ذاتی طور پر کسی اور کے ساتھ کرنا چاہتا تھا، تو اس نے ان سے چوری، جسے وہ خود رشتہ دینا چاہتا تھا اس کے ساتھ بہن کا نکاح کر دیا. اب ان کو پتا چلا، جو ملک تھے، زمیندار تھے، تکڑے تھے، انہوں نے اسے دو دو الفے بھی مارے، اس سے لڑکی بھی چھین لی. جسے وہ دینا چاہتے تھے اسے بلا کر مولوی صاحب کو بلایا اور اس کا نکاح پڑھایا. تو شور ہو گیا، لوگ دیندار ہوتے تھے، نکاح پر نکاح ہو گیا، کون سا پہلا نکاح ہے یا یہ ہے، بڑا شور شرابہ ہوا. تو انہوں نے حضرت رحمت اللہ علیہ کو تکلیف دی، آپ وہاں تشریف لے. تو حضرت فرماتے تھے کہ میں نے دونوں فریقین کی بات سنی، پھر میں نے کہا کہ ایک بزرگ سفید ریش بندہ دے دو جو کمرے میں بیٹھا رہے، تو میں خود اس لڑکی سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن اکیلے میں نہیں، ایک بندہ اپنا تمہارا جو نیک اور دیندار بزرگ ہو. تو انہوں نے حضرت قاضی صاحب کو مقرر فرمائے اس دن تازی صاحب کی حضرت رحمۃ اللہ سے ملاقات. تو لڑکی سے بھی پوچھا تو حضرت کو ساری حقیقت کا علم ہو گیا. تو آپ نے فرمایا کہ میں فیصلہ کر دوں گا کہ لڑکی میرے قبضے میں ہو اور آپ دونوں فریق یہاں سامنے موجود ہوں, تب فیصلہ ہو. میں فتویٰ دے کر چلا جاؤں, آپ اپنی مرضی کریں, تو ایسے فتوے میں نہیں دیتا. اور شرم دیجیے, قاعدہ ہے کہ جس فتوے پر عمل ہونے کا احتمال نہ ہو کہ لوگ عمل نہیں کریں, انہیں فتویٰ دینا نہیں چاہیے, فتوے کی توہین نہیں کرنی چاہیے. آج کل تو لوگ یہ پھینک دیتے ہیں کوئی مانے نہ مانے. قاعدہ شرعی یہ ہے کہ لوگ مانے تو فتویٰ دو, نہ مانتے ہوں تو انہیں چھوڑ دو, کوئی فتویٰ نہ. انہیں مجبوراً ماننا پڑا, انہوں نے کہا یہ لڑکی ہے, یہ اب جہاں آپ اس طرف سے کہیں گے چلی جائے گی, یہ دونوں فریق ہیں. تو حضرت نے فرمایا جو تم نے دوسرا نکاح کیا یہ باطل ہے, وہ ہوا ہی نہیں, اور پہلا نکاح درست تھا, لہذا لڑکی اس کو دی جاتی ہے. اسے کہا لے جاؤ لڑکی اپنے گھر. اب حضرت کو بلایا ہوا ان ملکوں نے تھا جنہوں نے دوسرا نکاح کیا. تو سڑک سے تین چار پانچ میل فاصلے پر تھا, وہ سڑک سے گھوڑی لے کر آئے اور حضرت کو گھوڑی پر بٹھا کر لے گئے. تو واپسی پر حضرت فرماتے ہیں کہ انہوں نے پھر مجھے گھوڑی دی, خود ساتھ ان کا جو سربراہ تھا سب سے بڑا میرے ساتھ چل رہا تھا, راستے میں مجھ سے کہنے لگا کہ مولانا آپ نے ہماری بڑی بےزتی کر دی, ایک کمی کو آپ نے جتوا دیا, اور ہماری بڑی بات تھی, بڑا روب دبدبا تھا علاقے میں, آپ نے ہمیں ہرا دیا. ہم کو بات اچھی نہیں لگی, لیکن ایک بات کا یقین ہو گیا کہ آپ ہیں اللہ کے بندے, آپ بات کھڑی کر, سچ یہی تھا جو آپ نے کیا. آپ اگر لڑکی ہمیں دے دیتے ہمارا دنیا بھی بھرم رہ جاتا, لیکن آپ کے بارے ہم یہ سوچتے کہ ہم نے مولوی خرید لیا ہے, ہم نے مرغے شرغے کھلائے, گھوڑی پہ بٹھایا, پیسے شیسے دیے, تو مولوی بچیا ہم نے خرید لیا. اب ہمیں یہ اعتبار ہو گیا ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے, یہ بکنے والا ہے. حضرت اکثر یاد فرمایا کرتے تھے کہ بدکار ہونے کے باوجود اس نے کہا میری بےزتی تو ہوئی ہے, لیکن یہ ہے کہ اللہ کے بندے دنیا کے ہیں, یہ اچھی بات. یہ یوں ہی اتنے لوگوں تک بات نہیں پھیلی, یہ حضرت کا کردار بھی تھا رحمت اللہ تعالی, حضرت جی کا عمل بھی تھا, کردار بھی تھا, جس نے اس خوشبو کو اتنے دور تک پھیلا. اب اگر ہم, کل میں نے آپ کو بلند ابن باہور کا قصہ سنایا, میں نے نہیں سنایا, قرآن میں موجود ہے, قرآن نے سنایا, تو پیچھے سے کیا مراد ہے؟ یہی کہ بڑے بلند, اب اسے کتنے منازل حاصل تھے جنہیں اللہ نے اپنی آیات کہا ہے, آتے نہ ہو آتے نہ, تو کتنے بلند منازل ہوں گے. لیکن جب وہ نبی کی اطاعت سے اس نے گردن پھیری تو گردن مروڑ دی گئی. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ بات چلی تھی, ہندوستان میں بھی کچھ انبیاء ہیں, پہلے علماء نے بھی یہ لکھا ہے, اور ہونے بھی چاہیے. قرآن کہتے ہیں ہم نے ہر بستی میں رسول بھیجے, تو یہ بڑے صغیر بہت بڑا ملک تھا. حضرت رحمت اللہ علیہ کے ساتھ کچھ ساتھیوں کو لگائے رکھتے تھے, اچھا بھائی مراقبہ کرو, دیکھو کہاں ہے. حضرت کے وصال کے بعد یہ صورت حال بگڑ گئی, اور لوگوں نے کہا یہ مراقبہ کرو, میری بھینس کھل کھا رہی ہے کہ نہیں کھا رہی, مراقبہ کرو میرا بچہ سکول گیا ہے کہ نہیں. تو جب اس طرح ناقدری ہوئی تو میں نے بڑی سختی سے اسے منع کر, ورنہ بڑے مزے ہوتے تھے, بڑی رونق ہوتی تھی, بہت سی چیزیں پتہ چلتی تھی. لیکن جب یہ نااہلوں کے پلے پڑا یا میں نااہل تھا یا اس عہد کے لوگ نااہل تھے یا مجھ سے کنٹرول نہیں ہو سکا یا لوگوں سے برداشت نہیں ہو سکا تو میں نے کہا بجائے اس کے کہ یہ لوگوں کی تباہی کا سبب بنے اس باب ہی کو دروازے کو بند کر. اس کے باوجود ابھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ ساتھی بجائے اللہ پر اعتبار کرنے کے کسی کشت والے کرے کشت کر کے دیکھو میرا کام ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو تیرا رب تو وہ کشت والا ہو گیا نا پرورتگار تو میرا, اس پہ بھروسہ ہے تو پھر اسی سے بات کر. نہیں ہوگا لگا ہی نہیں کہتے میرا کام کر دے میرے اللہ, ہوگا نہیں کیوں ہوگا. بہرحال چھوڑیں اس بحث کو. تو کچھ احباب سے حضرت نے کہا خیال کرو, وہ حضرت خود نہیں کرتے تھے, کہہ رہا چلو دیکھو خیال کرو میں توجہ کرتا. تو احباب نے کہا جی پانچ یا چھ کی تعداد نظر آتی ہے بڑے صغیر میں, چھ فرمایا تھا مجھے یاد نہیں آ رہا کہ چھ ہیں نبی جن میں ایک صاحب کتاب بھی ہے, یعنی چھ نبی کچپن نظر آتے ہیں بڑے صغیر میں اور ان میں ایک ایسا نبی بھی ہے جو صاحب کتاب ہے, اس کے پاس کتاب ہے اور اس کے سامنے رکھی ہے. حضرت نے فرمایا پھر مولوی آئی کا اتوار ہے تو تم گھنٹہ گزاری بیٹھا ہوں باہر لوکاں طویل کور دیتی ہٹی کور چلا سی تو حضرت نے فرمایا ہیرا میں ایک ہستی دفن ہے جن کے اوپر لوگوں نے مکان بنائے ہوئے ہیں, یہ جو معروف خان کی قبریں ہیں ان میں نہیں ہیں, ان پر مکان بنے ہوئے ہیں. تو وہ شہید بھی تھے اور اپنے زمانے کے غوث تھے. تو غوث روئے زمین پر ایک بندہ ہوتا ہے, کروڑوں انسان اربوں انسانوں میں ایک. حضرت فرمایا غوث صاحب کی خدمت میں عرض کرو کہ وہ وہاں تشریف لے جائیں اور کتاب دیکھیں اور ہمیں بتائیں کہ یہ کتاب کس زبان میں ہے اور کیا کیا. جب ساتھیوں نے غوث صاحب سے یہ عرض کیا تو وہ فرمانے لگے کہ تمام نبیوں پر ایمان لانا شرط ہے, میں سب نبیوں کو اللہ کا نبی مانتا ہوں, اس لیے کہ اگر گردن دائیں بائیں پھیری جائے تو گردن کٹ جائے گی, اس لیے ایمان لانا. رہی بات کتاب کی تو کتاب میں صرف محمد رسول اللہ کی پڑھوں گا, باقی کسی کتاب سے مجھے کوئی غرض نہیں. کتنا خوبصورت جواب عطا فرمایا, ان کی نبوت پر ایمان لانا ضرورت ایمان ہے, اگر دائیں بائیں گردن کی جائے تو گردن کٹ جائے. میں نبی مانتا ہوں, جہاں تک کتاب کی بات ہے کتاب وہ پڑھوں گا جو محمد رسول اللہ ہے, میں اس کا مکلف ہوں باقی کتابوں کا نہیں. حضرت فرمایا چھوڑ دو اس جستجو کو, غوث صاحب نے صحیح فرمایا مکلف ہیں اس کتاب کی جو آخری ہے, باقی کتابوں کو حق ماننا ضروری ہے لیکن انہیں پڑھنا یا ان میں کیا لکھا تھا اس کی ضرورت نہیں. تو میں اب بھی بعض کتب میرے پاس آتی میں پڑھتا ہوں, ان میں تورات و انجیل کے حوالے دے کر لوگ ثابت کرتے ہیں تو مجھے وہ چبھتے ہیں کہ قرآن کو محمد رسول اللہ کی صداقت کو ان کتابوں سے جن میں تحریف ہو چکی ہے ان کی شہادت کی کیا ضرورت ہے, سورج کو کیا ضرورت ہے کہ اس پر ستارے گواہ بنے, آفتاب آمد دلیل آفتاب, سورج خود اپنے وجود کی آپ دلیل ہے. محمد رسول اللہ کی رسالت اور اللہ کا قرآن اپنی صداقت کی کفا باللہ شہید, اللہ کی شہادت پاتی ہے اور کسی کی ضرورت نہیں. تو میرے بھائی آپ کا سوال تو بہت قیمتی تھا اور میرے خیال وقت بھی کافی لگ گیا, لوگوں کو دین سے زیادہ دنیا کی فکر ہوتی ہے تو میرا خیال باہر میلہ لگا ہوا ہوگا، ہم بھی اللہ کا نام لکھ کر دیتے رہتے ہیں، غرض یہ ہوتی ہے. مجھے ہرگز یہ پسند نہیں، لیکن مجبوری یہ ہے کہ نہیں دو گے تو کسی بے دین کے پاس جائیں گے، وہ ان سے پیسے بھی لے گا اور ایمان بھی چھین لے گا، کسی اور بدعت میں مبتلا کر دے گا. تو چلو اللہ اللہ لکھ دیتے ہیں، کسی کو شفا ہو جائے تو اللہ کی طرف سے، نہیں ہوتی تو اس کی طرف سے. تو بہرحال اب یہ کنٹروورسی اور یہ تنازع ختم کرانا یہ میرے اور آپ کے کردار کو منحصر ہے. غفلت نہ کیجیے، صدیوں کی غفلت بھی غفلت ہوتی ہے، برسوں کی غفلت بھی غفلت ہوتی ہے، جنوں کی غفلت بھی غفلت ہوتی ہے، اور لمحوں کی غفلت بھی غفلت ہی ہوتی ہے. اس کے لیے کوئی اور لفظ ایجاد نہیں ہوتا. بلکہ صوفی تو کہتے ہیں کہ جو دم غافل سو دم کافر، جو وقت غفلت میں گزرا وہ تو سخت ناشکری ہے اللہ. اپنی کیفیات و احوال پہ متوجہ دیجیے، ہم وقت ذکر کیجیے، ہر حال میں کیجیے، اور اس ذکر کی چھاپ ہمارے کردار، ہماری بول چال، ہماروں سے لوگ، ہمارے لوگوں سے تعلقات پر پڑے. اور یہ لوگ جو حیرت سے ہمیں دیکھتے ہیں کہ یہ پاگل ہیں، کیا کرتے ہیں، یہ کہیں جا کے پاگل نہیں ہے، بات میں یہ کرتے ہیں، کام جو کرتے ہیں صحیح کرتے ہیں، یہ پاگل نہیں ہے، بات یہ اچھی ہے. اسلام صرف اسی طرح پھیلا ہے کہ جہاں مسلمان گئے ان ممالک نے پوری قوت سے روکا، لیکن جب مسلمان فاتح ہو کر داخل ہوئے تو وہ حیران رہ گئے کہ انہوں نے پتہ کر لیا، خیر کوئی قتل عام نہیں کیا، کوئی بچی اغوا نہیں ہوئی، کوئی بوڑھا اسے ایزا نہیں دی گئی، کوئی مندر گرایا نہیں گیا، کوئی کسی کے مذہب میں مداخلت نہیں کی گئی، کوئی کسی کو تکلیف نہیں دی. یہ کیسے عجیب لوگ ہیں. ہمارا لشکر تو جہاں فتح کرتا تھا جلاتا جاتا تھا، شہروں کے شہر آگ لگا دیتا تھا، قتل عام کر دیتا تھا خون کی ندیاں میں. دیکھیے کیسے لوگ ہیں، یہ تو اس جیسا تو ہونا چاہیے. اسی کردار میں ذات کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آپ کے کردار عالی نے لوگوں کو متاثر کرنا شروع، پھر انہوں نے آپ کی دعوت پہ لبیک کہا. خلافت راشدہ 26 لاکھ مربع میل علاقہ فتح ہوا فاروق اعظم کے 10 سالہ عہد رضی اللہ تعالی. 35,000 بڑے بڑے قلعے اور شہر، گاؤں کریے 26 لاکھ مربع میل میں کتنے ہوں گے؟ کسی عورت کی چیخ تاریخ میں سنائی نہیں دے، کسی بوڑھے کی آہ سنائی نہیں دے. ہر ایک کے ساتھ انصاف ہوا دے. کس سلوک نے ملکوں کے ملکوں کو کلمہ پڑھا دیا؟ آج ہم کہتے ہیں ہمارے پاس کیا اختیار ہے جی، کوئی ہماری بات سے سنے. ہمارے پاس اختیار کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا اپنے آپ پر اختیار ہے. ہمارا کردار دوسرے سے بات منوانے کا تقاضا کرے گا. اپنے ذکر پہ بھی پوری توجہ دیجیے، غفلت نہ آنے پائے، اور اپنے ایک ایک عمل کو یہ سوچ کر کیجیے کہ آپ نے دیکھے سفارت خانے جو غیر ملکی سفیر ہوتے ہیں، وہ کہیں آئیں جائیں، کسی کو سفارت خانے میں بلائیں، کسی سے دوستی کریں یا ناراضگی، ان کی بنیادی نگاہ اپنے ملک کی جو ہے سیاست اس پہ ہوتی ہے کہ اس کے مطابق ہو، اس کے خلاف کوئی کام نہ ہو جائے. تو آپ لوگوں کو تو اللہ نے بڑا عہدہ دیا ہے کہ بارگاہ رسالت کا سفیر بنا دیا، تو آپ کو بھی تو دیکھنا ہوگا کہ ہمارے کردار، ہماری گفتار سے کوئی ایسی بات نہ نکلے جو اس بارگاہ کا جو انداز اور طریق اور لوگوں سے سلوک ہے اس کے خلاف نہ ہو جائے. اللہ آپ لوگوں کو توفیق بھی دے اور قبول بھی کرے. تو یہ طریقہ ہے کہ آپ یہ کنٹروورسی اور متنازع کی جو باتیں ہیں یہ تب ختم ہوں گی جب اسے آپ عام کر دیں گے. لوگ اگر ذکر نہ بھی انہیں نصیب ہو تو ذکر کو اللہ کی یاد کو اور تصوف کو مسٹری کی بجائے قرب الہی جانے. اب تو اسے شوق لفظ ہی سمجھا جاتا ہے. اللہ کریم توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد. اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تهلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک. اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا يرحمنا. انت ولینا فی سفرنا وهجرنا فی مالنا واہلنا. انت ولینا فی الدنیا والآخرہ. توفنا مسلمین وألحقنا بالصالحین. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم نذر قلوبنا بنور المعرفة والإيمان. اللهم ارزقنا اتباع حبيبك صلى الله عليه وسلم واتباع الخلفاء الراشدين المهديين. اللهم اقينا على اتباعهم ومتنا على اتباعهم وارزقنا لا حول غير قضايا ولا ندامة. وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى سيدنا برحمتك. لو جی اپنا ہاتھ سنا.